هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام فہم القرآن کے سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ 11 پارے کا مطالعہ کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم والوں کے لیے تمام مخلوق بخشش کی دعائیں کرتی ہے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی. علم حاصل کرنا ایک ایسا بہترین کام ہے کہ جو انسان کے اپنے لیے بھی بھلائی کا ذریعہ بنتا ہے اور اس کے آس پاس کی مخلوق کے لیے. صاحب علم لوگ، جو حقیقی معنوں میں جن کے اندر علم کا نور اترتا ہے، وہ نہ صرف یہ کہ اپنی پہچان رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی پہچان بھی رکھتے ہیں، اور وہ دوسروں کو ان کا حق دینا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے علم کے نور سے فائدہ اٹھاتی ہیں. ان کو بھی فیض پہنچتا ہے، ان کو بھی ان کے حقوق ملتے ہیں، اس لیے وہ بھی دعائیں کرتی ہیں اور تمام مخلوق ان سے امن میں رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بہترین نفع مند علم عطا فرمائے اور اس قرآن کا نور نصیب فرمائے، تاکہ ہم بہترین طور پر عمل کرنے والے بن سکے. آمین. ارشاد باری تعالیٰ ہے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیر اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو گے، یعنی غزوہ تبوک سے واپس مدینہ، تو یہ طرح طرح کے بہانے پیش کریں گے، یعنی منافقین، مگر تم صاف کہہ دینا کہ بہانے نہ کرو، عذر مت تراشو، ہم تمہاری کسی بات کا اعتبار نہ کریں گے. اب تک تو منافقین سے درگزر کیا جا رہا تھا، لیکن یہ سورت 9 ہجری میں نازل ہوئی، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بالکل آخری دور میں، اور اب ان منافقین سے برات کا اظہار کیا جا رہا ہے، جیسے مشرکین سے کیا گیا سورت کے شروع میں، کہ ان کی باتوں میں کوئی سچائی نہیں، لہذا صاف الفاظ میں اور صاف انداز میں ان کو بتا دیا جائے کہ ہم اب تمہارے دھوکے میں نہیں آئیں گے. اللہ نے ہم کو تمہارے حالات بتا دیے ہیں. کہا جاتا ہے ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق کہ مدینہ میں تقریباً 82 افراد ایسے تھے جن کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیے گئے تھے کہ وہ منافق کون ہے. اللہ نے تمہارے حالات ہم کو صاف بتا دیے، یعنی ہمیں پتہ چل چکا ہے، تمہارے نام بھی پتہ چل چکے ہیں. اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، یعنی ابھی بھی اصلاح کی گنجائش ہے، عمل درست کر لو تو عمل کا اعتبار ہوگا. پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے قیامت کے دن، جو کھلے اور چھپے سب کا جاننے والا ہے. وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو، یعنی اگر دنیا میں تمہاری حرکتیں چھپی بھی رہ گئیں تو آخرت میں چھپنے کی نہیں، وہاں تو سب کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا. تمہاری واپسی پر یہ تمہارے سامنے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے صرف نظر کرو، یعنی درگزر کر جاؤ. تو بے شک تم ان سے صرف نظر کر ہی لو، یعنی ان کو معاف کر ہی دو، ان سے کوئی واسطہ نہ بھی رکھو، کیونکہ یہ گندگی ہے اور ان کا اصلی مقام جہنم ہے. یعنی دنیا میں تو ان کو معاف کیا بھی جا سکتا ہے، لیکن آخرت میں ان کی پکڑ ضرور ہوگی اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں ان کا جانا دراصل ان کے اعمال کی وجہ سے تھا. بظاہر تو وہ بھی نماز پڑھتے تھے، زکات دیتے تھے، اور مسلمانوں میں ان کا نام لکھا ہوا تھا، لیکن دل کے کھوٹے تھے، نیت کے کھوٹے تھے، ان کے اندر ایمان کے بارے میں، اسلام کے بارے میں شک تھا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنسیئر نہیں تھے، آپ کے کاز سے سنسیئر نہیں تھے، اس لیے ان کا یہ انجام بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے یہ اعمال ہیں جو دھوکہ بازی پر مبنی ہیں، نیت کی خرابی پر مبنی ہیں، یہ بالآخر آخرت میں ان کے لیے سخت نقصان کا باعث بنیں گے. جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کرتے رہے. یحلفون لکم لتربوا عنہم، یہ آپ کے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں. فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پھر اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ہرگز ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا. بعض اوقات انسان انسانوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن انسان درگزر بھی کر جاتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں. بعض لوگ جھوٹ بول کر دوسرے کو راضی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ سامنے والا شخص اس کو سچ سمجھے، لیکن کیا واقعی اس بنا پر اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جائے گا اور اللہ بھی اس کو سچا سمجھے گا؟ تو کبھی بھی کسی معاملے میں اگر عذر پیش کرنا ہو کسی کام کے نہ کرنے کا، کسی ذمہ داری کے ادا نہ کرنے کا، تو ہمیشہ انسان کو سچ بولنا چاہیے. جھوٹ سے، دھوکے اور فریب سے انسان انسانوں کو مطمئن کر سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو مطمئن نہیں کر سکتا. انسانوں کے ساتھ ہمارا واسطہ بہت تھوڑی دیر کا ہے، لیکن اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ہم اگر اس کو راضی نہ کر سکے تو پھر زندگی میں کوئی بھی چیز صحیح نہیں ہو سکتی، کامیابی کی طرف لے جانے والی نہیں ہو سکتی. اب یہاں سے دیہات میں سکونت اختیار کرنے والوں کی کچھ باتوں کا ذکر ہے. الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ بدوی عرب یعنی جو مدینہ کے اندر نہیں رہتے، شہر میں نہیں رہتے بلکہ باہر دیہاتوں وغیرہ میں رہتے ہیں، یہ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہیں، اور ان کے معاملے میں اس امر کے امکانات زیادہ ہیں کہ اس دین کے حدود سے ناواقف رہیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے، کیونکہ وہ علم کے مرکز سے دور ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی منافقت میں اور بھی زیادہ پکے ہیں. اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے. ان بدویوں میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو راہ خدا میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو اسے اپنے اوپر زبردستی کی چٹی سمجھتے ہیں، یعنی جرمانہ سمجھتے ہیں زکات وغیرہ کو، اور تمہارے ہاتھ میں زمانے کی گردشوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وقت کا پھیر آئے اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے. حالانکہ بدی کا چکر خود انہی پر مسلط ہے، یعنی حالات انہی کے حق میں اچھے ہونے والے نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. دوسری طرف بدویوں میں ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت ایمان والے ہیں اور جو اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، خواہ ان کا علم اور فہم اور سمجھ اتنی زیادہ نہیں بھی، لیکن عمل بہت اچھا ہے. تو اگر علم کی کمی ہو لیکن عمل بہتر ہو تو یہ قابل قبول ہے، لیکن اگر علم کی زیادتی اور عمل کچھ نہ ہو تو یہ ناقابل معافی ہے. اور انہی بدویوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے ہاں تقرب کا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رحمت کی دعائیں لینے کا ذریعہ بناتے ہیں. ہاں وہ ضرور ان کے لیے تقرب کا ذریعہ ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ان کو فائدہ دیں گی، اور اللہ ضرور ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وہ مہاجرین و انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، یعنی پہل کر گئے، جیسے مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی تو حضرت خدیجہ کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عثمان، اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بہت شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا، یعنی سبقت لے گئے، انہوں نے دیر نہیں لگائی، حق کو دیکھا، پہچانا اور فوراً آگے بڑھ گئے. اسی طرح مدینہ میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، اور انہوں نے آپ کے ساتھ بیعت کی، یعنی جسے بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آنے کی دعوت دی. اور جب آپ اور آپ کے ساتھی مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے تو ہر طرح سے ان کا خیال رکھا. فرمایا کہ یہ دو لوگ دو گروہ بہترین گروہ ہیں، یعنی مہاجرین ہو یا انصار ہو، اللہ کی خاطر قربانی کرنے والے ہوں یا قربانی کرنے والوں کو سپورٹ کرنے والے ہوں، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ جو ان کی پیروی کریں یعنی انہی کے طریقے کو فالو کریں، یعنی دو میں سے ایک طریقے پر عمل کرنے والے ہوں، یا تو اسلام کے لیے کوئی خود قربانی کرنے والے ہوں یا قربانی کرنے والوں کے مددگار ہوں، اور یہ کام اگر وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا بدلہ کیا ہے؟ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ یعنی بڑی کامیابی حاصل کرنے والے لوگ کون ہیں؟ جو واقعی اللہ پر ایمان لانے کے دعوے کو اپنے عمل سے سچے کریں، خواہ مہاجر بن کے یا انصار بن کے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْآرَابِ مُنَافِقُونَ، تمہارے گرد و پیش جو بدوی رہتے ہیں ان میں بہت سے منافق ہیں۔ اسی طرح خود مدینہ کے باشندوں میں بھی منافق موجود ہیں جو نفاق میں طاق ہو گئے، بہت ماہر ہو گئے، اپنا نفاق چھپا جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلنے دیتے۔ تم انہیں نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، قریب ہے وہ وقت جب ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی دنیا میں یہ مال و جاہ کی محبت رکھتے ہیں تو یہاں ان کو ذلت اٹھانی پڑے گی، ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے گی جب ان کے پول کھلیں گے، اور دوسری طرف آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب ہے، جیسے کہ قرآن مجید میں یہ آتا ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے۔ ثم يردون الى عذاب عظیم، پھر وہ زیادہ بڑی سزا کے لیے واپس لائے جائیں گے، یعنی آخرت میں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم، کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے قصوروں کا اعتراف کر لیا، ان کا عمل ملا جلا ہے، کچھ نیک ہے اور کچھ بد، بعید نہیں کہ اللہ ان پر پھر مہربان ہو جائے، کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر لوگوں کی ایک اور قسم بتائی جا رہی ہے کہ جو ملے جلے کام کرتے ہیں، کچھ اچھے کام کچھ برے کام، اور بہت سے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، نیکی کے کام بھی کرتے ہیں اور غلطیاں بھی ان سے ہو جاتی ہیں۔ ایسے میں اگر کوئی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے، معافی مانگ لے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے غفور الرحیم ہے، اور اس اعتراف کی بنا پر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا، کیونکہ انہوں نے تواضع کا رویہ اختیار کیا۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد غلطی پہ اصرار کرتے ہیں، ڈھٹائی کا ثبوت دیتے ہیں، اور اپنی غلطی کو چھپانے کے لیے کئی تاویلیں کرتے ہیں، مزید جھوٹ بولتے ہیں، اس پر اکڑ جاتے ہیں، توبہ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کا انجام بالکل مختلف ہوگا۔ تو خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جب اچھے برے دونوں طرح کے کام ہوں تو انسان ہمیشہ اپنے گناہوں سے ڈرتا رہے، کبھی یہ نہ کہے کہ میں تو کروں گا اور میں نے جو کیا وہ صحیح کیا، کیونکہ جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہمارے اس کو صحیح ثابت کرنے سے وہ صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ تو انسان کو ہمیشہ غلطی کے اوپر اقرار کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش کا مستحق ہو سکے۔ عسى الله ان يتوب عليهم، امید ہے اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا، کیونکہ جو معافی مانگ لے اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور جو اکڑ جائے پھر یہ اللہ پر ہے، جیسے چاہے کرے۔ خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے ان کو پاک کیجئے، کیونکہ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے، جیسے بعض احادیث میں بھی آتا ہے، اور ان کا اس کے ذریعے تزکیہ کیجئے، کیونکہ صدقہ کرنے سے انسان نہ صرف یہ کہ مال کو پاک کرتا ہے بلکہ اس کے دل میں جو ایک دل پر جو بوجھ ہوتا ہے گناہ کا وہ بھی ہلکا ہوتا ہے، اس کی روح کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، اس کے اعمال کا، اس کی سوچوں کا، کیونکہ گناہ ایک گندگی ہے جو جب انسان وہ کر بیٹھتا ہے تو اس کے بعد اس کی طبیعت میں بھی ایک ملال اور ایک تکدر پیدا ہوتا ہے، تو صدقہ ان سب چیزوں کو صاف کرنے والا ہے۔ تو ایسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو پاک کیجئے اور ان کے لیے دعا بھی کیجئے، کیونکہ آپ کی دعا ان کے لیے باعث سکون ہے، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ هو يقبل التوبة عن عباده، کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ويأخذ الصدقات، اور صدقات لیتا ہے، یعنی صدقات بھی قبول کرتا ہے، ان کا اجر دیتا ہے، وان اللہ هو التواب الرحيم، اور بے شک اللہ بہت زیادہ مہربان، توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی بھی توبہ میں دیر نہیں کرنی چاہیے، اور زبانی توبہ اور شرمندگی اور ندامت کے اظہار کے ساتھ ساتھ صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، کیونکہ صدقہ گناہوں کی آگ کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اور ان سے کہہ دیجئے کہ تم عمل کرو، اللہ اور اس کا رسول اور مومنین سب دیکھیں گے کہ تمہارا طرز عمل اب کیا رہتا ہے۔ یعنی انسان توبہ کرنے کے بعد پھر اصلاح کر لے اور اچھے کام شروع کر دے، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے جو کھلے اور چھپے سب کو جانتا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یعنی دنیا میں جو بھی انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے اور جس جذبے کے ساتھ کر رہا ہے، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے آ جائے گا۔ کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ ابھی خدا کے حکم پر ٹھہرا ہوا ہے، چاہے انہیں سزا دے چاہے ان پہ مہربان ہو جائے، اللہ سب کچھ جانتا اور حکیم اور دانا ہے۔ یعنی ان لوگوں کے ابھی معاملات ایسے ہیں کہ ابھر کے کوئی چیز سامنے نہیں آئی کہ یہ کس طرف کو جاتے ہیں، خیر کی طرف یا شر کی طرف، تو اس لیے ان کے معاملے کو پوسٹ پون رکھا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ ثابت کر دیں کہ وہ کون سی رخ اختیار کرتے ہیں، کون سی راہ لیتے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسجد ضرار بنائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف فرما تھے تو اس وقت ایک مسجد مدینہ کے اندر تھی جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، اور دوسری مسجد مدینہ کے مضافات میں باہر کے علاقے میں تھی جو مسجد قبا کہلاتی۔ یہ دو مسجدیں مسلمانوں کی ضروریات کو بخیر و خوبی پورا کر رہی تھی، لیکن منافقین کو یہ سوجھی کہ جب ہم ان مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہم اپنے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں پاتے جہاں اکٹھے ہو کر کچھ صلاح مشورے کر سکیں اور کوئی مسلمانوں کے خلاف سازش کر سکیں، اور اگر ہم کہیں اور اکٹھے ہوئے تو معاملہ کھل جائے گا، تو کیوں نہ ایک اور مسجد بنا لی جائے کہ مسجد کی آڑ میں پھر جو چاہے ہم کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ان کی بدنیتی جانتا تھا۔ بہرحال وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کچھ بہانے کیے اور کہا کہ کچھ معذور لوگ ہیں، کچھ بیمار ہیں، تو ہم ایک اور علاقے میں بھی مسجد بناتے ہیں۔ اب مسجد بنانا بظاہر ایک بہت نیکی کا کام ہے، لیکن اگر مسجد بنانے کے پیچھے بھی نیت اچھی نہیں، نیت خراب ہے، تو اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا، بلکہ الٹا وہ انسان کے لیے وبال جان بن جائے گی۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے مسجد بنا لی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ آپ ہماری مسجد کا افتتاح کر دیجئے، اور یہ کیوں کروانا چاہتے تھے، تاکہ سب لوگ تسلی میں آ جائیں کہ یہ مسجد بھی دوسری مسجدوں کی طرح اہمیت رکھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ٹال دیا کہ ابھی تو تبوک کی تیاری، واپس آ کر دیکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ واپس آ رہے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے بذریعہ وحی آپ کو خبردار کیا اور وہاں جانے سے روک دیا، بلکہ اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کتنا بھی بڑا بظاہر نیکی کا کام اگر خالص نیت اور جذبے کے ساتھ نہ کیا جائے تو وہ انسان کے لیے مصیبت کا باعث ہے، اس پر اس کو چارج کیا جائے گا کہ یہ اتنا بڑا دھوکہ تم نے کیسے کیا۔ یہ ایک ریلیجس ایکسپلائٹیشن کی ایک بدترین مثال ہے کہ دنیا کے مقاصد کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا جائے یا مسجد کو ایک شیلٹر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس غرض کے لیے کہ نقصان پہنچائیں ان مسلمانوں کو اور کفر کریں اور اہل ایمان میں پھوٹ ڈالیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد جیسی چیز بھی اگر مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈال رہی ہے، فرقہ واریت پیدا کر رہی ہے، تو پھر اس میں کوئی خیر نہیں۔ اور اس شخص کے لیے کمینگاہ بنائیں، چھپنے کی جگہ، جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف برسر پیکار ہو چکا ہے۔ اشارہ ہے ابو عامر شخص کی طرف جو دور جاہلیت میں قبیلہ خزرج سے تھا لیکن عیسائی راہب بن گیا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روز اول سے مخالفت کی اور ہر جنگ میں کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے آپ کو تکلیف پہنچاتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں ایک گڑھے میں آپ گر گئے تھے، وہ بھی اسی نے کھدوائے تھے، اور اسی طرح باقی بھی جنگ تبوک کے پیچھے بھی اس کا ایک بڑا ہاتھ تھا۔ اس نے جا کے رومیوں کے کان بھرے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے کل کے لیے، تو ان کا مقابلہ کرو. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ان کے مقابلے کے لیے خود جانا پڑا. تو اس کے ان کاموں کی طرف اشارہ ہے. وہ ضرور قسمیں کھا کھا کر کہیں گے ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کسی دوسری چیز کا نہ تھا. تو قسمیں کھانے سے جھوٹ سچ نہیں ہو جایا کرتا. اللہ کو سب کی نیتیں پتا ہوتی ہیں کہ کون کس جذبے اور کس ارادے سے کوئی کام کر رہا ہے. انسان بندوں کو تو دھوکہ دے سکتا، اللہ کو نہیں دے سکتا، مگر اللہ گواہ ہے کہ وہ قطعی جھوٹے ہیں، کوئی خیر کا ارادہ نہیں ہے. یہ سراسر مسجد کی آڑ میں مسلمانوں کو ایک اور طرح نقصان دینا چاہتے ہیں. تم ہرگز اس عمارت میں کھڑے نہ ہونا. آپ اس کا افتتاح نہیں کریں گے جو مسجد اول روز سے تقوی پر قائم کی گئی تھی، یعنی مسجد قبا. وہی اس کے لیے زیادہ موضوع ہے کہ تم عبادت کے لیے اس میں کھڑے ہو. یعنی مدینہ سے باہر ایک ہی مسجد کافی ہے. اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے ہی پسند ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہیں. طہارت ایمان کا حصہ ہے. پاکیزگی اور صفائی چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو یا اخلاقی ہو یا عقائد میں ہو، کسی بھی طرح ہو، اللہ سبحانہ وتعالی کو بندے سے مطلوب ہے. اور جو لوگ جتنی زیادہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں وہ اتنے ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں، یعنی اللہ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اسی طرح نہ صرف یہ کہ دن کے وقت، بلکہ اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ رات کو سوتے وقت بھی انسان صاف ستھرا ہو کر باوضو ہو کر سوئے، کیونکہ اس کا بہت بڑا اجر و ثواب حدیث میں بتایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی باوضو رات گزارتا ہے ایک فرشتہ اس کی چادر میں رات گزارتا ہے. جب بھی وہ بندہ رات کی کسی گھڑی میں بیدار ہوتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے، اے اللہ اپنے فلاں بندے کو بخش دے کیونکہ اس نے باوضو حالت میں رات گزاری ہے. یعنی اگر آغاز میں اس کا وضو تھا تو سونے کے وقت اس کو اللہ سبحانہ وتعالی کی خصوصی رحمت نصیب ہوتی ہے. پھر فرمایا، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ. پھر تمہارا کیا خیال ہے کہ بہتر انسان وہ ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد تقوی پر رکھی، اللہ کے خوف پر رکھی اور اس کی رضا پر کی طلب پر رکھی، یا وہ جس نے اپنی عمارت ایک وادی کی کھوکھلی بے ثبات کھائی کے کنارے، اور وہ اسے لے کر سیدھی جہنم کی آگ میں جا گری. ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا. کہا یہ جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ مسجد چونکہ اس کی بنیاد ہی درست نہیں تھی، تو جس چیز کی بنیاد نہ ہو، جو اندر سے کھوکھلی ہو، جس کے پیچھے نیت درست نہ ہو، تو اس کام کا انجام یہی ہے. اور لٹرلی کہا جاتا ہے کہ جب وہ گرائے گی تو اس کے اندر سے دھواں نکلتا ہوا نظر آتا تھا. تو یہاں فرمایا کہ وہ جہنم میں جا گری. ایسے سارے اعمال جو بظاہر بڑی بڑی عالیشان نیکیوں کی شکل میں ہو، لیکن نیت درست نہ اور طریقہ درست نہ ہو، تو چاہے وہ بظاہر کتنے بھی خوبصورت ہو، ان کا انجام یہی ہے. یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں بے یقینی کی جڑ بنی رہے گی، جس سے نکلنے کی اب کوئی صورت نہیں، بجز اس کے کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائیں، یعنی فوت ہو جائیں. اللہ نہایت باخبر اور حکیم اور دانا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خریدے ہیں. یعنی بندہ جو کچھ بھی رکھتا ہے وہ دراصل ہے کس کی طرف سے؟ ہماری جان اور مال کہاں سے آیا؟ کیا ہم ذاتی طور پر اس کے مالک ہیں؟ نہیں، اللہ ہی نے دیا. اگر اللہ کسی کو زندگی نہ بخشے تو کوئی دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا. اسی طرح جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہمارے پاس ہے. اگر اللہ تعالیٰ نہ دے کسی کو تو بندے کہاں تک کسی کو دے سکتے ہیں؟ اب اللہ تعالیٰ ہمارا دل دیکھ رہا ہے کہ میں نے جو کچھ انسان کو دیا ہے، میں جب اس سے مانگوں کیا یہ میری راہ میں دینے کو تیار ہے یا نہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری راہ میں دے گا، جو مجھے دے گا، میں اس کے بدلے ان کے لیے جنت لکھ دوں گا. دیا ہو بھی اسی کا، اسی کے حکم پر اس کو دینے کا بدلہ اس سے زیادہ بہترین شکل میں دینے کو تیار ہے. اور وہ کیا ہے کہ انسان اپنی جان اور اپنا مال اللہ کو بیچ ڈالے جنت لینے کے لیے. بیچ ڈالے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پھر ان پر اللہ کی مرضی کو دیکھے اپنی مرضی نے, کیونکہ جو چیز سیل کر دی جاتی فروخت کر دی جاتی اس کے بعد اس پر اپنی مرضی نہیں رہتی. مثلا آپ نے اگر اپنا گھر بیچ دیا تو اب آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہیں کہ اس گھر کو آپ توڑے نہیں یا اس گھر میں آپ یہ چینجز نہیں کریں. بھئی آپ نے دے دیا, اب جو اس کا اصل مالک ہے, اب آپ مالک نہیں ہے, مالک کوئی اور ہے, جو مالک ہے وہ جو چاہے کرے, آپ کو اس پر کوئی اختیار نہیں. تو یہ جسم, یہ جان, یہ وقت, یہ زندگی, جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس, ایک امانت ہے, اس کا اصل مالک اللہ ہے. اور جب بندہ یہ ڈیسائیڈ کر لیتا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اللہ کو دیا, تو پھر اس کے لیے اطاعت کرنا, فرما برداری کرنا, اچھے کام کرنا کچھ مشکل نہیں رہتا, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سب کچھ بہت تھوڑے دن کے لیے میرے پاس, میرا مال ہو یا میرا وقت ہو یا میری جان, میری صلاحیتیں, زندگی, سب کچھ, حتیٰ کہ اولاد اور وسائل اور جو بھی اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہوں, ہمیشہ انسان یہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک احسان ہے مجھ پر کہ اس نے مجھے ان سے اس دنیا میں اچھے کام کرنے کا ایک موقع دیا ہے. تو ان چیزوں کو ضائع بھی نہ کرے, ان سے بے پرواہ بھی نہ ہو, اور صحیح رستے میں صحیح طور پر استعمال کرے, صحیح اپروچ کے ساتھ. جب کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں انسان کا ایک پرسنل انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. یعنی خرید و فروخت کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں انسان بہت کانشس ہوتا ہے. مثلا کوئی چیز آپ نے خریدی یا کوئی چیز آپ نے بیچی, تو وہ اسی صورت میں ہوتا ہے جب آپ اس کو اپنے پرسنل لیول پر لیتے ہیں. کسی کی چیز نہ آپ بیچ سکتے ہیں, نہ آپ کسی کی چیز خریدنے میں اپنی مرضی کر سکتے ہیں. وہ کوئی خرید رہا ہے, کوئی لے رہا ہے, کوئی دے رہا ہے, لیکن جب آپ خود لین دین کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کی چیز ہو جاتی. اس طرح دین ایک ذاتی معاملہ بن جاتا ہے, اور پھر انسان جنرلی اس میں انٹرسٹ لیتا ہے کہ یہ میں نے اپنا آپ دے کے یہ چیز لی ہے, میں بھلا اس کی قدر کیوں نہ کروں. اور جب تک انسان کا ذاتی انٹرسٹ دین میں نہیں ہوتا, بس ایک رسمی رواجی اور صرف دوسروں کے کہنے پہ کچھ الفاظ دہرا دینا, وہ چیز پھر اس میں سنجیدگی نہیں آتی اور اس کے وہ نتائج نہیں نکلتے جو نکلنے چاہیے. مثلا آپ دیکھیے کہ ہمارا اپنا گھر جو ہوتا ہے اس میں ہمیں جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کے گھر میں نہیں ہوتا. اپنے بچوں میں جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ کسی اور کے بچوں میں نہیں ہوتا. اپنے لباس میں, اپنی ضرورت کی چیزوں میں, جس طرح ان کے بارے میں ہم پوزیسو ہوتے ہیں, کسی اور چیز کے بارے میں نہیں ہوتے. تو اسی طرح جب ہم اپنی جان اور مال دے کے جنت کے خریدار بنتے ہیں, تو اس میں پھر جو دلچسپی ہوتی ہے اس کو ہم اپنی پرسنل چیز سمجھتے ہیں, پھر وہ کسی اور چیز میں نہیں ہو سکتی. پھر ہم اس کو سجانے, بنانے, اس کو بہترین کرنے, اس شوق میں لگ جاتے ہیں, اس میں اپنا وقت اور صلاحیتیں لگاتے ہیں, پھر دوسری چیزوں سے انٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. لیکن جب تک یہ معاملہ نہیں ہوتا, اس وقت تک انسان اس حقیر دنیا میں ہی دل لگائے رکھتا ہے. فرمایا, حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے. وہ اللہ کی راہ میں لڑتے, مارتے اور مرتے ہیں. ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمے ایک پختہ وعدہ ہے, تورات اور انجیل اور قرآن میں, یعنی تین کتابوں کا ریفرنس دیا جا رہا ہے. وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ, اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو. فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ, بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے اپنے رب سے چکا لیا. وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ سودا کرنے والوں کی علامتیں کیا ہوتی ہیں, ان کی خوبیاں کیا ہوتی ہیں؟ التائبون, بار بار پلٹنے والے, وہ اپنی غلطیوں پہ اصرار نہیں کرتے, توبہ کرتے رہتے ہیں. العابدون, عبادت گزار. الحامدون, اللہ کی تعریف کرنے والے, اس کی تعریف کے گنگانے والے. السائحون, اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے, ایک دوسرے معنی میں روزہ دار. الراکعون, رکوع کرنے والے. الساجدون, سجدہ کرنے والے. الآمرون بالمعروف, نیکیوں کا حکم دینے والے. والناہون عن المنکر, برائیوں سے روکنے والے. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے کہ کن کن چیزوں کا, کہاں تک, کیا اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں اس کو کر سکتا ہوں اور کن چیزوں کو نہیں کر سکتا. یعنی کچھ صفات بیان کرنے کے بعد پھر ساری حدود, باؤنڈریز بتا دی گئیں کہ حلال حرام کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں, اپنے عہد کی حفاظت کرتے ہیں, قسموں کی حفاظت کرتے ہیں, خود اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے اور جو بھی انہوں نے منت مانی ہو یا جو عزم اور ارادے ہوں، اپنے خیالات، اپنے معاملات، ان سب کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. وبشر المؤمنین، ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دو جو اللہ کی خاطر یہ سب کچھ خوشی سے کرتے ہیں. نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، یہ زیادہ نہیں کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. یعنی جو لوگ اللہ کے ساتھ اور پارٹنرز ایسوسیٹ کرتے رہے ہیں، جب وہ اسی حال میں مر جائیں شرک کرتے ہوئے، تو پھر ان کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی ان کی بخشش کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا، تو ان کے لیے دعا کا فائدہ نہیں، اس لیے اجازت بھی نہیں. چاہے وہ ان کے رشتے دار ہی کیوں نہ ہوں، یعنی خون کے رشتے بھی، جبکہ ان پہ یہ بات کھل چکی کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں. یعنی بخشش کی دعا اس کے لیے کی جاتی ہے جو جہاں امید ہو کہ اسے بخش دیا جائے گا، اور جہاں بات ہی ختم، بخشش ہے ہی نہیں ان کے لیے، تو پھر دعا بھی نہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو ان کے والد مشرک تھے، تو ان کے لیے کیوں دعا کی؟ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی، وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا. جب باپ نے کہا کہ تم نکل جاؤ یہاں سے ورنہ میں تمہیں سنسار کر دوں گا، اور بہت ناراض ہوا ابراہیم علیہ السلام سے، تو انہوں نے نکلتے وقت کہا کہ میں آپ کے لیے استغفار کروں گا، استغفر لک ربی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ انسانیت کے غم میں گھلنے والے تھے، اور ان کے خیرخواہ تھے، اور ان کے دل میں لوگوں کی انتہا درجے کی ہمدردی تھی، حتیٰ کہ باپ ان کو دھمکیاں دے رہا ہے جان سے مار ڈالنے کی، اور ان لوگوں میں شامل ہے جو ان کے لیے آگ بھڑکا رہے ہیں. ایسا بھی کوئی باپ ہو سکتا ہے جو اپنے بیٹے کے لیے اپنے ہاتھوں سے آگ بھڑکا رہا ہو؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامت رکھا اس آگ میں، اور جب وہاں سے نکل کر اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کے جا رہے تھے، تو اس وقت انہوں نے اپنے والد کو ان الفاظ کے ساتھ ایک طرح سے رخصت کیا، یا ان سے رخصت ہوئے کہ میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ گناہ معاف کر دے. کس درجے کی خیر خواہی ہے! تو فرمایا کہ وہ تو انہوں نے چونکہ اپنے باپ سے کہا تھا، ایک وعدہ کیا تھا، مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ باپ خدا کا دشمن ہے، تو وہ اس سے بیزار ہو گئے. جب اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تو منع ہو گئے، یعنی اپنے جذبات اور اپنی محبتیں سب ایک طرف رکھی اور اللہ کی بات مان لی. حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑے رقیق القلب، خدا ترس اور بردبار انسان تھے، علیہ السلام، لأواہ حلیم،